सदारंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
हफ्त रोजा अदबी मुजल्ले सदारंग के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियां रूबरू उर्दू के मारूफ और बुजुर्ग अदीब ख्वाजा मोहम्मद जकरिया साहब से हमारा मुकालमा।
कुछ तदवीन है मेरी मसनू कुलियात मजीद अमजद है जिसके 8 एडिशन छप चुके हैं और इसके अलावा मैंने दाग और हफीज जालंधरी और अब्दुल हमीद अदम की कुलियात भी मुरतब किए हैं और इस तरह से ये तारीखी अदबियात या 5 जिल्दें हैं जो मेरी निगरानी में छप चुकी हैं और 6 जिल्द तैयार है।
कलाम शायर बज़ुबान शायर में जनाब अल्ताफ तिर्मिजी का कलाम।
मैं एक शाह भी हूँ एक सरबराह भी हूँ और एक तरह से तो सालार कुल सिपाह भी हूँ। मुझे शफीक रहीम व हलीम कहते हैं, खुदा के बाद मुझे ही अजीम कहते हैं। तमाम रुतबे ये इज्जत के पायदान सभी गुजरती उम्र का कामत बुलंद रखते हैं।
तफीम गालिब दीवान गालिब की गजल नंबर 197 की तशरी डॉक्टर सरफराज खान न्याजी की जबानी।
इसमें जो काफिया और रदीफ इस्तेमाल किया है गालिब ने नहीं है वो बड़ा नादर इसलिए है कि उन्होंने इसको उन मौजूआत को शरीक कर लिया जो बहुत ही मतजाद हैं। तो आइए देखें गालिब की ये नादर गज़ल क्या क्या ख्याल हमारे सामने पेश करती है। शुरू कुछ यूँ होती है कि फरियाद की कोई लय नहीं है, नाला पाबंद नए नहीं है,
और आखिर में उर्दू के क्लासिकी अफसानवी अदब से हमारा इंतखाब आजम करेवी का अफसाना अछूत खालिद हमीद सुनाएंगे।
तो भगवान कैसे खुश होते हैं पूजा पाठ से, तो हम पूजा पाठ करेंगे लेकिन हम मंदिर में नहीं घुस सकते। क्यों? हम लोग अछूत हैं। पंडित लोग कहते हैं कि हमारे घुसने से मंदिर नापाक हो जाएगा।
ये हैं हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियां।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं जिसमें पाकिस्तान जनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर तवील दौरानिये के मुजाकरे अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
प्रोग्राम का आगाज करते हैं ख्वाजा मोहम्मद जकरिया साहब के साथ एक तफसीली मुकालमे से। प्रोफेसर जकरिया लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज में एक तवील अरसे तक उर्दू अदब की तदरीस से मुंसलिक रहे। दरमियान में कुछ बरसों तक जापान में जापानियों को उर्दू भी सिखाई। यूनिवर्सिटी से रिटायर होने के बाद भी ये इल्मी और अदबी काम जारी रखे हुए हैं। इन दिनों उर्दू अदब की तारीख मुरतब कर रहे हैं। लाहौर की भरपूर अदबी जिंदगी का इन्होंने करीब से न सिर्फ मुशाहिदा किया है बल्कि इसका एक हिस्सा भी रहे हैं। इनके साथ इनकी अदबी और तदरीसी जिंदगी के बारे में तफसील से गुफ्तगू हुई। इस गुफ्तगू के इक्तिबासात पेश खिदमत हैं।
जंग से मैंने दरअसल अपने तालीमी कैरियर का आगाज किया, वहाँ से मैंने मैट्रिक पास किया और इंटरमीडिएट भी। फिर मैं गवर्नमेंट ऑफ लाहौर में दाखिल हो गया और वहाँ से मैंने 1960 में बीए ऑनर्स किया और फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज में एमए उर्दू में दाखिल हो गया और 2 बरस के बाद एमए उर्दू में मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट लेकर पास हो गया। पहला तकरीर मेरा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में हुआ, वहाँ 1 साल में लेक्चरर रहा और उसके बाद ओरिएंटल कॉलेज में मेरा तकरीर हो गया। ओरिएंटल कॉलेज में फिर मैंने तकरीबन सारी जिंदगी वहीं पढ़ाया है। یعنی 1963 سے لے کر 2000 تک, 2000 میں میری ریٹائرمنٹ ہوئی. اس دوران میں ایک سال کے لیے بہاؤالدین زکریہ یونیورسٹی ملتان میں پروفیسر اور ڈین آف فیکلٹی کے طور پر کام کرتا رہا, اور 1992 میں ایک سال میں نے پیکنگ یونیورسٹی چائنا میں اردو پڑھائی. پھر میں واپس آ گیا اور 2 سال پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج میں ڈین آف فیکلٹی اور پرنسپل کی حیثیت سے کام کیا. اس کے بعد مجھے جاپان کا ایک ادارہ جائکا ہے, اس کا ایک انسٹیٹیوٹ آف لینگویجز تھا, وہاں مجھے انہوں نے آفر کی اور میں وہاں پڑھانے چلا گیا اور 4 سال میں نے وہاں اردو پڑھائی. 1999 میں میں واپس آیا اور پھر ایک سال اورینٹل کالج کا پرنسپل رہا, اور ریٹائرمنٹ کے بعد 3 سال ایچ ایس ایم کالج لاہور میں, 1 سال گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ملازمت کی, اور اب میں 5-6 سال سے پنجاب یونیورسٹی کا ایک ادارہ ہے شعبہ تاریخ ادبیات, اس کا میں ڈائریکٹر ہوں, اور اردو ادب کی ایک مفصل تاریخ ہم لکھ رہے ہیں جس کی 5 جلدیں چھپ چکی ہیں اور 6ٹی پریس میں جانے والی ہے. تو اس منصوبے پر کام جاری ہے اور میں فی الحال پنجاب یونیورسٹی ہی میں کام کر رہا ہوں.
ماشاءاللہ, خاصا طویل عرصہ ہے جو آپ نے لاہور کے تدریسی اداروں میں گزارا, اور اس عرصے میں آپ نے بہت سے بچوں کو پڑھایا, طلبہ کو. یہ فرمائیے کہ یہ تو تھی آپ کی جو تھی ساری تفصیل تدریسی, تو ادب کے شعبے میں آپ تنقید, تحقیق اور اس طرح کے جو تھے, آپ کی کتنی کتابیں شائع ہوئیں یا کیا اس کا کچھ احوال؟
یہ ہے کہ میں جب گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھانا میں نے شروع کیا تو تنقید نگاری کی طرف میری کچھ توجہ ہو گئی. اچھا, یہ بات شاید دلچسپ ہو کہ میں نے آغاز شاعر کے طور پر کیا تھا, اور میں نے بہت عرصہ باقاعدہ مشاعرے بھی پڑھے ہیں اور بہت سی غزلیں نظمیں بھی لکھی. گورنمنٹ کالج لاہور میں جب میں طالب علم تھا تو مجھے بہترین شاعر کا بھی انعام ملا تھا وہاں, لیکن پھر میری توجہ اورینٹل کالج میں آ کر تنقید تحقیق کی طرف ہو گئی.
جی,
تو تنقیدی اور تحقیقی کتابیں میری کوئی 20 کے قریب چھپ چکی ہیں.
ماشاءاللہ,
ان میں کچھ کتابیں تو ایسی ہیں جنہیں یہ کہا جا سکتا ہے میری اپنی لکھی ہوئی اور مربوط کتابیں ہیں, جیسے اکبر الہ‌آبادی پر میری ایک کتاب ہے جس کے 4 ایڈیشن چھپ چکے ہیں. ایک کتاب اردو میں قطع نگاری ہے جس میں قطعے کی سنس پر تفصیل سے بہت کچھ لکھا گیا ہے. ایک قدیم اصناف شعر ہے, ایک کتاب اقبال چند نئی جہات ہے, تفہیم بال جبریل کے نام سے بال جبریل کی شرح لکھی ہے, اور کچھ تدوین ہے میری مثلاً کلیات مجید امجد ہے جس کے 8 ایڈیشن چھپ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ میں نے داغ اور حفیظ جلندری اور عبد الحمید ادم کی کلیات بھی مرتب کیے ہیں, اور اس طرح سے یہ تاریخی ادبیات یا 5 جلدیں ہیں جو میری نگرانی میں چھپ چکی ہیں اور 6ٹی جلد تیار ہے. تو اس طرح کا کچھ متفرق کام میں نے کیا ہے, تو یہ کچھ ان میں سے چند چیزوں کے نام میں نے گنوا دی.
اچھا خواجہ صاحب, جب آپ نے اورینٹل کالج میں بطور ایک مدرس کے اور پروفیسر کے آپ نے جوائن کیا, یہ وہ دور تھا جو یقیناً بڑا ایک سنہری دور تھا, بڑے بڑے نامور شخصیات اورینٹل کالج موجود تھیں, ڈاکٹر عبداللہ وقار عظیم, مراد بریلوی, ڈاکٹر وحید قریشی, تو اس زمانے کی کچھ یادیں, کچھ باتیں.
جی, دراصل میں جب وہاں طالب علم تھا تو یہی تمام اساتذہ تھے جن سے میں نے پڑھا ہے, جن کے آپ نے نام لیے. پھر جب میں وہاں لیکچر ہو گیا تو انہی حضرات کے ساتھ کام کیا, اور پھر رفتہ رفتہ ریٹائر ہوتے چلے گئے. میرے خیال میں میں نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے ان میں ڈاکٹر عبداللہ صاحب خاص طور پر, ان کی بہت سی باتیں مجھے یاد آتی ہیں. مگر میرے خیال میں وہ ایک نہایت اچھے استاد تھے, اور میں نے اتنا مربوط اور منفرد لیکچر کم لوگوں کا سنا ہے جتنا لیکچر وہ دیتے تھے. اس کے علاوہ وہ بہت اچھے منتظم بھی تھے, اور ان کے زمانے میں اورینٹل کالج کا مجموعی نظام اور نظم و ضبط بہت اعلیٰ درجے کا تھا. اس کے بعد میرے بہت زیادہ تعلقات ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کے ساتھ رہے ہیں. میرے استاد بھی تھے, میں ان سے بہت قریب رہ کر کام بھی کیا ہے. ان کا اس لیے خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس ایک بہت بڑی لائبریری اور اس میں بڑی ہی نایاب اور نادر کتابیں تھیں. تو ڈاکٹر صاحب عام طور پر جیسے کہ لوگ بڑی محنت سے لائبریری اکٹھی کرتے ہیں تو وہ ہر شخص کو تو اس سے استفادے کا موقع نہیں دیتے تھے, لیکن میں بڑا خوش قسمت تھا کہ ڈاکٹر صاحب اپنی لائبریری میں مجھے بھیج دیتے تھے اور میں کچھ کتابیں بعض اوقات منتخب کر کے انہیں کہتا تھا کہ یہ میں استفادے کے لیے لے جاؤں تو وہ مجھے اجازت دے دیا کرتے. ان کے ساتھ ایک اور استاد تھے جن کا آپ نے ذکر نہیں کیا, وہ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار.
جی ہاں جی ہاں بالکل ڈاکٹر صاحب.
جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت اچھا تحقیقی کام کیا ہے اور ان کی خاص طور پر جو کتاب ایک وہ پنجاب یونیورسٹی کی 7 سالہ تاریخ ہے وہ بہت اچھی کتاب ہے. اورینٹل کالج کی تاریخ بھی انہوں نے لکھی ہے اور حاتم کی ایڈیٹنگ کی ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ بھی بہت اچھے محقق تھے اور خاص طور پر تاریخ اور ادب کے تاریخی پس منظر پر ان کی بہت نظر تھی. تو اس کے بعد پھر یہ تھا کہ میں نے چونکہ بہت لمبا عرصہ گزارا ہے وہاں, جب وحید قریشی صاحب مقتدر قومی زبان کے چیئرمین ہو کر چلے گئے تو ایک سال کے لیے ڈاکٹر غلام حسین صدر شعبہ بنے اور پھر یہ منصب میرے حوالے کر دیا گیا. اور یہ تو اردو کے لوگ ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ میں نے عربی اور فارسی کے بھی بعض لوگ جو نہایت نامور تھے, مثلا مولانا عبدالعزیز میمن بھی 2 برس اس دوران اورینٹل کالج میں شعبہ عربی میں پڑھاتے رہے, اور پروفیسر ابو بکر غزنوی
جی جی
اور صوفی ضیاء الحق اور اس طرح کے اسکالر وہ باقاعدہ تو وہاں نہیں تھے لیکن دوسرے کالجز سے آ کر تدریس کیا کرتے تھے. اس لحاظ سے وہ بڑا ہی اچھا زمانہ تھا اور بہت نامور لوگ جن کے ساتھ ہمیں بھی بیٹھنے کا موقع ملتا تھا, اور ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے, ان کی باتیں سنی, ان سے استفادہ کیا, ان کے ساتھ کام کیا.
اچھا خواجہ صاحب, اس زمانے میں جو اساتذہ کا اور طلبہ کا باہمی رشتہ ہوتا تھا جس تجربے سے آپ بھی گزرے, ان تمام اساتذہ کی شفقت اور ان کے ساتھ تعلق اور ان کے ساتھ نہ محض کلاس روم نہیں بلکہ اس سے باہر بھی, اس کے بعد آپ نے ایک طویل عرصہ گزارا سن 2000 تک, تو پھر یہ روایات جو تھیں رفتہ رفتہ دم توڑتی گئیں, تو اس سارے عمل کو آپ نے دیکھا تو کیسا لگا آپ کو؟
تو سر میرا یہ خیال ہے کہ وہ زمانہ یقیناً بعض لحاظ سے بہت اچھا تھا, خاص طور پر ڈاکٹر عبداللہ صاحب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جب تدریسی کام ختم کر لیتے تھے تو اچھے موسم میں خصوصاً سرما میں وہ کالج لان میں کرسیاں ڈلوا کر بیٹھ جاتے تھے اور اساتذہ اور بعض اوقات طلبا بھی ان کے پاس بیٹھتے تھے اور وہ مختلف علمی اور ادبی مسائل پر اور انتظامی مسائل پر گفتگو کرتے تھے. اس طرح ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے تھے اور ان کے تجربات سے بہت استفادہ کرتے تھے.
جی
میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ سربراہ ادارہ کا بہت حصہ ہوتا ہے ادارے کو سنوارنے یا بگاڑنے میں. تو میں صرف اس لیے میں نے خاص طور پر ڈاکٹر عبداللہ کا نام لیا ہے
جی جی جی
کہ میں ان کے انتظامی معاملات اور تدریس دونوں سے زیادہ متاثر تھا, اور شاید اس کے بعد میں کسی کا نام اتنے تیقن سے نہیں لے سکتا.
خواجہ محمد زکریا صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے, یہ اعلان سن لیجئے اور اس کے بعد اسی گفتگو کا بقیہ حصہ.
وائس آف امریکہ, ایک مکمل سوشل میڈیا ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع یعنی ریڈیو, ویڈیو, ٹی وی, ویب اور فیس بک. تازہ ترین خبروں, معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں.
اعلان سے قبل آپ خواجہ محمد زکریا کے ساتھ ہمارا مکالمہ سن رہے تھے. سلسلہ کلام جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں, ہمارا ان سے اگلا سوال تھا.
اچھا یہ تھوڑا سا ذکر اور اس دور کا کہ یہ وہ دور تھا جب بہت سے اساتذہ اورینٹل کالج سے منسلک تھے یا گورنمنٹ کالج میں تھے یا اسلامیہ کالج میں تھے, اور وہ ادب کے مختلف شعبوں میں بھی ان کا نام تھا، ان کی ناموری تھی، لوگ جانتے تھے، تنقید نگار بھی تھے، محقق بھی تھے، شاعر بھی تھے، تو یہ وہ زمانہ تھا جب بہت سے لوگ تھے. لیکن اب جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ جو تدریس کے شعبے سے متعلق ہیں، ان کا نام ادب میں کوئی خاص زیادہ نمایاں حیثیت نہیں اختیار کرتا. تو کیا وجوہات ہوئیں کہ یہ ادارے جو تھے، جو ایک نرسری تھی اور بعد میں یہاں مطلب پھلواری بھی بن گئی اور یہاں پہ سب؟
یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، اس سے میں پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ اس زمانے میں بہت سے نامور لوگ تھے. ہمارے وائس چانسلر تھے حمید احمد خان صاحب،
بالکل
ان کا بہت نام ہے، اسلامیہ کالج کے اس سے پہلے پرنسپل تھے. انہوں نے کم لکھا ہے لیکن میرے خیال میں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے انتہائی اعلیٰ درجے کا ہے، اور انگریزی کے پروفیسر تھے لیکن ان کی اردو بھی نہایت اچھی تھی. تو اس طرح سے دوسرے اساتذہ جو گورنمنٹ کالج میں بھی کچھ لوگ، مثلا قیوم نظر تھے جن سے میں نے پڑھا ہے،
بالکل،
اور قیوم نظر شاعر ہونے کے علاوہ بہت اچھے استاد بھی تھے اور میں نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا. وہ بہت ظاہر ہے اب نہیں رہا. اور وجوہات کا جہاں تک تعلق ہے، میرے خیال میں اب یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں روپیہ قدر بن گیا ہے بہت بڑی.
اچھا خان صاحب، جس شعبے سے آپ، ادب کے جس شعبے سے آپ متعلق رہے، وہ تنقید نگاری اور اس طرح کا تھا کام، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 70-80 کی دہائی تک تو معاملات ٹھیک رہے، پھر 90 اور پھر یہ اب جب 21ویں صدی چڑھی ہے، تو اس میں آپ نے اگر غور کیا ہو تو افسانہ اور شاعری جو ہے وہ تو ہو رہی ہے، اپنے خاصی مقبول بھی ہو رہی ہے، خاصے لوگ بھی نئے نئے آ رہے ہیں، لیکن تنقید نگاری کا ایک ایسا شعبہ ہے جو میرے خیال میں نسبتاً روبہ زوال ہی رہا.
شاید میں پوری طرح اس سے اتفاق نہ کر سکوں.
اچھا،
یعنی میں اپنی بات نہیں کرتا.
نہیں
میں تو بات نہیں، میں تو اپنے آپ کو کوئی اہم لکھنے والوں میں شمار نہیں کرتا ہوں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جہاں تک افسانہ اور اب ناول بھی بہتر لکھا جا رہا ہے، پہلے سے کچھ 20-25-30 سال سے،
بالکل میں یہی،
اور شاعری میں بھی بہت زیادہ تجربات ہو رہے ہیں.
ٹھیک ہے،
اگرچہ یہ بات کہ یہ تجربات کتنے وہ قیمتی ہیں اور کتنا اضافہ ہیں یا ان میں سے کتنی چیزیں زندہ رہیں گی، اس پر دو آراء ہو سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ تنقید اور تحقیق بھی برابر جاری ہے. تو یہ کہنا شاید آسان نہیں ہے کہ تنقید اور تحقیق جو ہے وہ تقریباً روبہ زوال ہے اور ادب ترقی کر رہا ہے. ویسے ادب میں بھی آپ اگر دیکھیں تو ہمارے ہاں مثلا شاعری بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں میں صاحب دیوان شعراء کی تعداد بھی ہزاروں تک جاتی ہے، لیکن ان میں سے کم از کم 200 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو شعر کہنا آتا ہے. اب یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ ان میں انفرادیت تلاش کرنا اور یہ دیکھنا کون اچھا لکھنے والا ہے، کون اچھا نہیں ہے، کون زمانے کی اس رو سے بچ کر آئندہ اس کا نام لیا جائے گا یا کون ختم ہو جائے گا، یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایسا ہے کہ اگر ایک دیوار پر تصویر بنی ہوئی ہو اور آپ اس تصویر کے بہت قریب چلے جائیں تو آپ اس کو اچھی طرح نہیں دیکھ سکتے، اس کا میرٹ جو ہے وہ دنگلا جاتا ہے. آپ کو ایک مناسب فاصلہ چاہیے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے. تو اسی طرح ادب جو ہے اس کو مناسب قدر و قیمت کا تعین نقاد تو اپنے طور پر کرتے ہیں، لیکن ان سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور ان کی رائے ضروری نہیں کہ ٹھیک بھی ہو. جب میں بہت سے نقادوں میں شمس الرحمان فاروقی کا نام لوں گا، میرے خیال میں بہت اچھے نقاد ہیں، لیکن یہ نہیں کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے ان سے سب لوگوں کو اتفاق ہو. یا مثلا میں بھارت ہی میں شمیم حنفی کا نام لیتا ہوں، میں نے ان کی تحریریں پڑھی ہیں، مجھے اچھی لگی ہیں، اختلاف بھی بہت ہے. تو میرا خیال ہے کہ تنقید بھی چل رہی ہے، ایسا نہیں کہ ادب بہت ترقی کر گیا اور تنقید کو زوال آ گیا.
اچھا، آپ تو آج کل جس شعبے سے متعلق ہیں وہ تاریخ اردو ادبیات مرتب کر رہے ہیں آپ، تو اب یہ فرمائیے کہ یہ جو تاریخ آپ مرتب کر رہے ہیں, اب زمانہ جو ہے تھوڑا تبدیل ہو گیا ہے, اب پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا بھی آ گیا ہے, تو اب یہ ایک نیا میڈیم ہے جس میں لکھا جا رہا ہے, لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس میں ابلاغ بھی بہت زیادہ ہے, تو کیا آپ نے توجہ کی ہے کہ جو تاریخ مرتب کر رہے ہیں اس کو آپ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی کنورٹ کریں گے؟
اصل میں میں تو پرانی نسل کا آدمی ہوں.
بالکل صحیح.
الیکٹرانک میڈیا سے میں تھوڑا بہت استفادہ تو کر لیتا ہوں, لیکن دراصل میں ایک لحاظ سے پرانی نسل کا آدمی. میں نے پنجاب یونیورسٹی سے البتہ یہ گزارش کی ہے, اور ہمارے وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ کتابیں ہم اس کو ڈالیں گے نیٹ پر, اور وہ پھر اس میں ظاہر ہے کہ استفادہ زیادہ وسیع ہو جاتا ہے اگر ایسا کیا جائے, کیونکہ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کتاب کی طرف کم توجہ کرتے ہیں اور نیٹ سے ان کی وابستگی زیادہ ہے. تو میرے خیال ہے کوئی حرج نہیں اگر کتابیں طباعت کے مراحل سے گزریں اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا میں بھی وہ آئیں, تو میرا خیال ہے کہ دو گنا اس سے فائدہ ہو سکتا ہے اور استفادہ زیادہ عام اور زیادہ وسیع ہو سکتا ہے.
تو یہ جو آپ تاریخ مرتب کر رہے ہیں تو کس دور تک آپ پہنچے ہیں ابھی جو آپ کی شائع ہو گئی کتابیں؟
یہ جو پانچ جلدیں ہماری شائع ہو گئی ہیں, پانچویں جلد 20ویں صدی کی شاعری اور افسانوی ادب دونوں پر محیط ہے, لیکن اب چھٹی جلد جو پریس میں جانے والی ہے اس میں وہ تمام اصناف جو پانچویں جلد میں نہیں آ سکی, یعنی مثلا ڈرامہ ہے, سفر نامہ ہے, خاکہ نگاری ہے, آپ بیتی ہے, سوان عمری ہے, سیرت نگاری ہے, اس قسم کی تمام اصناف جو پانچویں جلد میں نہیں آ سکی وہ چھٹی جلد میں آ گئی.
تو ایک اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے ضمنی سا, کہ آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا مہنگائی خاصی بڑھ گئی ہے, تنخواہیں بھی لوگوں کی بڑھ گئی ہیں, لیکن جو کتابوں کی قیمتیں ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہیں, تو اب یہ جو کتابیں خریدنے کی جو استطاعت ہے وہ لوگوں کی گھٹتی گئی, تو اب اس قسم کی جو سنجیدہ اور ضخیم کتابیں ہیں ان کی جو قیمت ہے, اور خاص طور پر اگر سرکاری شعبے سے شائع ہو رہی ہیں, تو کیا آپ یہ رعایت رکھتے ہیں کہ کچھ ان کی قیمتوں کو مناسب رکھیں تاکہ زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں؟
ہاں جی, ہم نے تو بہت کوشش کی ہے, یہ جو ہماری کتاب ہے جس کی تمام جلدیں, ہم نے صرف پانچ جلدیں جو جن کی ضخامت 400-400 صفحے ہے عام طور پر اور A4 سائز میں ہیں, یہ پانچویں جلد اور چھٹی جلد دونوں اور بھی زیادہ ضخیم ہیں, لیکن ہم نے ان کی قیمتیں بہت کم رکھی ہوئی ہیں, 500 رکھی ہوئی ہے قیمت, اور جو آج کل ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے اس حساب سے تو یہ 250-300 میں مل جاتی ہے. یہ قیمت اتنی کم ہے کہ اس کو میرا خیال ہے لوگ بلا دقت خرید لیتے ہیں, طالب علموں کو بھی رسائی میں ہیں, اور غالباً یہی وجہ ہے کہ اب تک ہم نے 1500-1500 چھاپی تھی, ان میں سے کوئی 900-1000 کتاب بکھ چکی. لیکن مارکیٹ میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, مارکیٹ میں البتہ بہت سے پبلشر ایسے ہیں جو قیمتیں بہت زیادہ رکھتے ہیں اور اس کے بہت سے اسباب ہیں, کیونکہ میں ایک ادارہ اور چھوٹا سا ہے جسے میں چلا رہا ہوں, اس کا نام مغربی پاکستان اردو اکیڈمی ہے.
اچھا,
تو میں اس ادارے کا آنریری جنرل سیکرٹری, یہ ادارہ ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب نے شروع کیا تھا, پھر وحید قریشی صاحب اس کے دوسرے جنرل سیکرٹری تھے, تیسرا میں. اس ادارے میں خاص طور پر ہم خیال رکھتے ہیں کہ قیمتیں بہت کم رکھی, چنانچہ اتنی کم قیمتیں ہیں کہ کوئی پبلشر اس سے دگنی قیمتیں ہی رکھتا ہے, اس کے برابر نہیں رکھ سکتا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ مڈل مین جس کو کہا جاتا ہے نا, مڈل مین کا پروفٹ اگر کم کر دیا جائے جو ہونا چاہیے, تو پھر کتابوں کی قیمتیں کم ہو جائیں گی, اتنی زیادہ نہیں رہیں گی جتنی کہ ان دنوں رکھی جا رہی ہیں.
اچھا خان صاحب, آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے غیر ملکی طلبہ کو یعنی جاپانی اور چینی طلبہ کو پڑھایا, وہ تجربہ کیسا رہا آپ کا اردو پڑھانے کا ان بچوں کو؟
وہ ہاں, میں ایک دو جملے پہلے یہ عرض کر دوں.
جی جی جی,
کہ میں نے اورینٹل کالج میں جب پڑھانا شروع کیا تو مجھے غیر ملکی طلبہ کی کلاسز دی گئی تھی, چنانچہ میں نے کوئی یہاں پاکستان میں تقریباً 20-25 نیشنلٹیز کے لوگوں کو اردو پڑھائی ہے. پھر اس کے بعد چین چلا گیا, پھر جاپان چلا گیا. یہ تجربات بہت مختلف ہیں. لٹریچر پڑھانا اور چیز ہے اور زبان کی تدریس اور چیز ہے. اس کے لیے اسپیشل ٹیکنیکس چاہیے. اور شروع میں جب میں نے پڑھایا تو مجھے بہت سی باتوں کا پتہ نہیں تھا, لیکن پھر کتابوں کا مطالعہ کیا اور عملی تجربات سے میں نے جو کچھ سیکھا وہ اتنا دلچسپ ہے کہ اگر میں صرف ادب پڑھاتا رہتا تو میں کبھی ان باتوں کو نہ جان سکتا. میں بہت معمولی سی قواعد زبان کی باتیں ہیں جو ہم اور ہمارے اسکالر نہیں جانتے, لیکن غیر ملکی لوگوں کو پڑھانے سے پتہ چلتا ہے کہ اردو زبان اور اس کے جملے اور اس کے ڈھانچے میں کیا پیچیدگیاں ہیں اور کیا مسائل ہیں اور ان مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. تو یہ بہت کچھ میں نے اس تدریس سے سیکھا. پھر یہ بھی ہے کہ ہر ملک کا طالب علم جو اردو پڑھنے آتا ہے اس کے اپنے اپنے مسائل ہیں. مثلاً آوازوں کے سلسلے میں ہے, کچھ علاقے کے لوگ بعض آوازیں آسانی سے بولتے ہیں بعض نہیں بولتے, اور کسی دوسرے علاقے کے لوگوں کو پڑھائیں تو کچھ اور مسائل سامنے آتے ہیں. اسی طرح گرامر کا مسئلہ ہے کہ بعض زبانوں کے جاننے والے ان کی گرامر بہت سادہ ہے اردو کے مقابلے میں, بعض لوگوں کی گرامر اردو کے مقابلے میں بہت پیچیدہ ہے. اس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں اور یہ ایک میدان بہت وسیع ہے اور اس میں بھی بڑی دلچسپی ہے اگر کوئی ادھر توجہ کرے.
روبرو ابھی آپ اردو کے معروف اور بزرگ تنقید نگار جناب خواجہ محمد زکریا کی گفتگو سن رہے تھے. ادبی مجلہ سدا رنگ وائس آف امریکہ کی پیشکش ہے.
سنیے دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے urduvoa.com.
کلام شاعر بزبان شاعر میں امریکہ میں مقیم ایک کونہ مشق شاعر جناب الطاف ترمیزی اپنا منتخب کلام پیش کرتے ہیں.
ایک غزل سنا رہا ہوں.
جی.
نظر سے دور ہوا دل کے پاس بھی نہ رہا, وہ یوں گیا کہ قرینے قیاس بھی نہ رہا. زمین پاؤں سے ایک بار میرے کیا نکلی, مجھے یقین وجود اساس بھی نہ رہا. تیرے بغیر سبھی رنگ اڑ گئے یا پھر تمام شہر میں ایک خوش لباس بھی نہ رہا. بھلا ہو نقل سکونت کا میرے لہجے میں, گداس بھی نہ رہا التماس بھی نہ رہا.
واہ واہ.
تیری جدائی کا غم بھی تھا چل چلاؤ سا بس, میں کچھ دنوں تو رہا پھر اداس بھی نہ رہا.
واہ.
ہوا میں یوں ہوئی تحلیل پیار کی تحریر کہ داستان تو کیا اقتباس بھی نہ رہا.
واہ واہ.
پرائے لوگ اسے اپنے ساتھ لے کے گئے, کہاں کا ساتھ ہمارے وہ پاس بھی نہ رہا. اور اس میں ہے مقطع کہ یہ دن دکھاوے کے نوحے تھے, اشک تھے الطاف, جو دن ڈھلا تو کوئی مہوے یاس بھی نہ رہا.
بہت خوب.
یہ غزل تھی. اور میں آپ کو ایک غزل جو دوسری آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں اس کی جان تھا جب تک وہ میرے پاس رہا, یہ بس گمان تھا جب تک وہ میرے ساتھ رہا. میں اس کی حد نظر تھا فصیل فہم تھا میں, میں آسمان تھا جب تک وہ میرے ساتھ رہا. چنی گئیں جہاں تنہائیوں کی دیواریں, وہ ایک مکان تھا جب تک وہ میرے ساتھ رہا.
بہت خوب.
میں اب لطیف ہواؤں سے بھی ہوں خوف زدہ, میں ایک چٹان تھا جب تک وہ میرے ساتھ رہا. کئی جواب تھے اور سبھی اختیاری تھے, ایک امتحان تھا جب تک وہ میرے ساتھ رہا. اسے امان میسر تھی ڈر کے جنگل میں, میں ایک مچان تھا جب تک وہ میرے ساتھ رہا.
بہت خوب.
اور مقتا ہے کہ میں ایک نام تھا الطاف, ایک نسبت تھا, میں خاندان تھا جب تک وہ میرے ساتھ.
جناب الطاف ترمیزی اپنا کلام پیش کر رہے ہیں.
کیا ہے جو اختیار میں اب کچھ بھی نہیں رہا, ویسے بھی جیت ہار میں اب کچھ نہیں رہا. کیا ہے جو اختیار میں اب کچھ نہیں رہا, ویسے بھی جیت ہار میں اب کچھ نہیں رہا، آتی ہیں تتلیاں بھی چمن میں دنوں کے بعد، پھولوں کے اختیار میں اب کچھ نہیں رہا. آتی ہیں تتلیاں بھی چمن میں دنوں کے بعد، پھولوں کے اختیار میں اب کچھ نہیں رہا. کل تک میں جس کا رانجھا و فرہاد و قیس تھا، کہتا ہے تیرے پیار میں اب کچھ نہیں رہا. اپنا طواف اب نہیں ممکن میرے لیے، دیکھو میرے مدار میں اب کچھ نہیں رہا. دیکھو میرے مدار میں اب کچھ نہیں رہا. جاتا نہیں کسات کا رجحان، جاتا نہیں کسات کا رجحان مستقل، اس دل کے کاروبار میں اب کچھ نہیں رہا. اور مقتا دیکھیے کہ الطاف وقت کھا گیا اس کے نقوش تک، قدرت کے شاہکار میں اب کچھ نہیں رہا. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم کہیں سائنسی، میں کوشش کرتا ہوں کہیں 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 کا بھائی یہ غزل پیش کرتا ہوں کہ روابط ابتدائی تھے، تعین حد کا ہونا تھا، تقابل آپ کے سائے سے میرے قد کا ہونا تھا. چلے تھے آس میں ملبوس راہ سرد مہری پر، کسی کی یاد کا حملہ تو شد و مت کا ہونا تھا. شعر دیکھیے کہ میری تصدیق ہجرت قبر کے قدبے سے اب ہوگی، میری تصدیق ہجرت قبر کے قدبے سے اب ہوگی، وگرنا کیمیائی تجزیہ برگت کا ہونا تھا. میری تصدیق ہجرت قبر کے قدبے سے اب ہوگی، وگرنا کیمیائی تجزیہ برگت کا ہونا تھا. ہماری دوستی مشکوک بنیادوں پہ قائم تھی، ہمارے درمیان لازم کسی سرحد کا ہونا تھا. میری بھیگی ہوئی تحریر تم الطاف پڑھ لیتے، کہ اس تحریر سے شہرا میرے مقصد کا ہونا تھا. واپس ابتدائی سے تعین حد کا ہونا تھا. یہ ہیں میں نے یہ سب تمام چیزیں آپ کو اپنی کتاب سے، اور میں اپنی نظم، میں نے آپ نے سوال کیا تھا کہ یہاں کے حوالوں سے، تو اس کے کچھ بند میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں ایک شاہ بھی ہوں، نظم کا عنوان تھا ہیپی فادرز ڈے. میں ایک شاہ بھی ہوں، ایک سربراہ بھی ہوں، اور ایک طرح سے تو سالار کل سپاہ بھی ہوں. مجھے شفیق و رحیم و حلیم کہتے ہیں، خدا کے بعد مجھے ہی عظیم کہتے ہیں. تمام رتبے یہ عزت کے پائیدان سبھی، گزرتی عمر کا قامت بلند رکھتے ہیں. میرے تمام یہ تمغے، تمام یہ عہدے، رہین منت اولاد ہیں یہ جانتا ہوں، رہین منت اولاد ہیں یہ جانتا ہوں. محبتوں میں تقدس، محبتوں میں ہے تقدیس اہتمام کے ساتھ، یوں ایک دن کی ہے تخصیص میرے نام کے ساتھ. محبتوں میں ہے تقدیس اہتمام کے ساتھ، یوں ایک دن کی ہے تخصیص میرے نام کے ساتھ. میری دعا ہے خدا خوش انہیں صدا رکھے، میرے چمن کو یوں ہی بس ہرا بھرا رکھے. میرا یوں اب بھی تقدس بحال رکھتے ہیں، اندھیری عمر کا ایک دن اجال رکھتے ہیں. وہ اپنے پاس مکمل برس نہیں رکھتے، انا پرست نہیں اور ہوس نہیں رکھتے، وہ صرف 364 دنوں کے مالک ہیں. وہ صرف 364 دنوں کے مالک ہیں. ہے یوم 365 جون کا اتوار، جسے میرے لیے مخصوص کر کے رکھا ہے. جوان بچے مجھے سال بھر ملیں نہ ملیں، جوان بچے مجھے یاد بھی رکھیں نہ رکھیں، مگر وہ جون کا اتوار بھولتے ہی نہیں، میرے وجود کا اقرار بھولتے ہی نہیں. خدا زمانے کی دولت انہیں عطا کر دے، مجھے جو کہتے ہیں اس روز ہیپی فادرز ڈے.
واہ واہ بہت خوب. کلام شاعر بزبان شاعر جناب الطاف ترمذی اپنا کلام پیش کر رہے تھے. اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام تفہیم غالب. آج ڈاکٹر سرفراز خان نیازی دیوان غالب کی غزل نمبر 197 کی تشریح کر رہے ہیں.
غالب نے یہ غزل 1826 میں تحریر کی اور اس میں 7 اشعار شامل ہیں. چند خوبیاں اس غزل کی عرض کرتا چلوں. اس میں جو قافیہ اور ردیف استعمال کیا ہے غالب نے، نہیں ہے وہ بڑا نادر، اس لیے کہ انہوں نے اس کو ان موضوعات کو شریک کر لیا جو بہت ہی متضاد ہیں. تو آئیے دیکھیں غالب کی یہ نادر غزل کیا کیا خیال ہمارے سامنے پیش کرتی ہے. شروع کچھ یوں ہوتی ہے کہ فریاد کی کوئی لے نہیں ہے، نالا پابند نئے نہیں ہے، دیر از نو میلڈی فار اے کمپلینٹ، اے لیمنٹ از ناٹ باؤنڈ بائی دا فلوٹ. فریاد ہے پھر نالا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فریاد جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی دھن کے ساتھ، کسی طریقے کے ساتھ یا کسی روش کے ساتھ پیش کی جائے. نالہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے نئے یا بانسری ضروری ہو اس کو ادا کرنے کے لیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فریاد اور نالے ہیں وہ برجستگی سے کا عمل ہیں. اس کے لیے کوئی یہ خیال کرنا کہ ہم کوئی فلوٹ ہوگی یا کوئی طریقہ ہوگا اس کو بنانے کا، یہ ضروری نہیں. پھر کہتے ہیں کہ کیوں بوتے ہیں باغبان تمبے، گر باغ گدائے میں نہیں ہے. وائی ڈو گارڈنر سو گاؤڈس اف دا گارڈن از ناٹ اے بیگر آف وائن. اب میں نے جیسا اب سے پہلے عرض کیا کہ غالب جو ہیں وہ موضوع جو بدلنے میں کوئی تردد نہیں کرتے، اور ایک ایسا خیال لے کے آئے ہیں کہ اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہو. پہلی بات تو یہ کہ تمبے جو ہیں وہ میلن کہہ لیں آپ، یا اس میں اس کا جو شیل ہوتا ہے وہ فقیر استعمال کرتے ہیں چیزیں مانگنے کے لیے، کاسا بنتا ہے اس کا، اور اس کے اندر کا جو پھل ہے یا جو اس کا میٹ ہے اس سے شراب بنتی ہے. تو اگر ان دو چیزوں کو سامنے رکھیں آپ، تو پہلے تو کہتے ہیں کہ باغبان جو ہے وہ تمبے جو ہے وہ کیوں اگا رہا ہے اگر وہ شراب کا خواہش مند نہیں ہے. اب انہوں نے بغیر کیا اس کو کہا اور پھر اس طرف اشارہ کیا کہ وہ جو اس کا شیل ہے تمبے کا وہ استعمال ہوتا ہے بھیک مانگنے کے لیے، اور وہ استعمال ہو سکتا ہے شراب پینے کے لیے بھی. اس میں کوئی بہت بڑی مضمون آفرینی نہیں ہے، صرف دقت خیال ہے جو غالب کا خاصا ہے. پھر کہتے ہیں ہر چند ہر ایک شے میں تو ہے پر تجھ سی کوئی شے نہیں ہے. آل دو ان ایوری سنگل تھنگ یو آر بٹ نو تھنگ از لائک یو. یہ بڑا مشہور خیال ہے غالب کا جو وہ پیش کرتے ہیں اس شعر میں، اور بھی جگہ انہوں نے اس موضوع کو پیش کیا ہے. ہر چند خدا ہر چیز میں ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہر چیز میں شامل ہو تو تمہاری شکل و صورت بھی اس چیز سے ملنا چاہیے، لیکن پھر کہتے ہیں کہ تجھ جیسی شے نہیں ہے. لیکن یہاں جو انہوں نے لفظ استعمال کیا کوئی شے نہیں ہے، اس سے مراد وہ کوئی فزیکل بات نہیں کر رہے ہیں اس وقت، وہ مثال دے رہے ہیں. یہاں محاورہ استعمال کیا ہے، تمہاری جیسی شے سے مراد تمہاری جیسی خیال تصور کا کہ تمہیں سوچا جا سکے وہ ممکن نہیں ہے. اور پہلے مصرے میں کہتے ہیں ہر چند ہر ایک شے میں تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. پھر آگے کچھ اسی خیال کو آگے بڑھاتے ہوئے غالب کہتے ہیں ہاں کھائیو مت فریب ہستی، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے. انڈیڈ ڈو ناٹ فال ان ٹو دا ڈسیٹ آف ایگزسٹنس آل دو دے وڈ سے دیٹ اٹ از ناٹ. ایک جگہ غالب نے اور کہا ہے کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقے دامے خیال ہے. کچھ وہی گفتگو یہاں پہ ہے کہ ہماری جو ہستی ہے، ہمارا جو وجود ہے، اس کے فریب میں نہ آ جاؤ، یہ نہ سمجھو کہ اس سے کوئی حیثیت حقیقت تمہارے سامنے ہے. آل دو دے سے، پھر کہتے ہیں ہر چند کہیں. اب یہاں مراد یہ وہ کون لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں؟ وہ لوگ جن کا تصور خیال غالب سے نہیں ملتا. کہنے کے وہ ضرور کہیں گے کہ اگر تم ہستی ہے تمہاری تو تمہارا وجود بھی ہے. تو چونکہ اس کا قافیہ ردیف بڑا مشکل تھا تو انہوں نے کچھ بات گھمات کیوں کی کہ ہر چند کہیں ہے نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ شادی سے گزر کہ غم نہ رہوے، اردی جو نہ ہو تو دئی نہیں ہے. گیٹ اوور دا جوائز سو دیر گریف وڈ ناٹ ریمین، اف دیر ول بی نو اپریل دین دیر از نو ڈسمبر. پہلے تو میں عرض کر دوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، پھر اس کی گہرائی میں تھوڑا جائیں گے. کہتے ہیں کہ اگر ہم خوشی کے احساس سے بالا تر ہو جائیں، ہر وہ چیز جو ہم کو خوشی دیتی ہے اس کو ترک کر دیں، تو پھر جب کبھی غم آئے گا ہم کو تو اس کا احساس ہم کو اتنا زیادہ نہیں ہوگا. اور اس کی مثال دی انہوں نے اردی جو ہے وہ اردی بہشت جو ہے اس کو مڈ اسپرنگ کہتے ہیں یا اپریل کا مہینہ کہتے ہیں فارسی کے کیلنڈر میں، اور دئی جو ہے وہ دسواں مہینہ، تو وہ اس کا ایک سب سے جو کلوز ترجمہ وہ دسمبر ہوگا. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بہار اور خزاں کا ذکر ہے اس وقت، کہ اگر تمہیں بہار کی، اگر بہار نہ ہو تو پھر خزاں بھی جو ہے وہ بری نہ لگے. اب دیکھیں یہاں انہوں نے بڑا کنٹراسٹ کیا ہے خوشی اور غم کا، بہار کا اور خزاں کا. اگر ہم عادی ہو گئے ہیں بہار کے تو پھر ہمیں خزاں گراں ہوگی، اگر ہمیں خواہش خوشی کی تو غم ہم سے برداشت نہ ہوگا. تو کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ اگر تم خوشی سے اپنے آپ کو ترک کر لو، بالا تر کر لو، تو پھر احساس غم بھی جاتا رہے گا. کہتے ہیں کہ کیوں نہ رد قدح کرے ہے زاہد، میں ہے یہ مگس کی قے نہیں ہے. وائی ڈز دا اسکیٹک ریجیکٹ دا فلیگن، دس از وائن، اٹ از ناٹ دا وامٹ آف اے فلائی. مشکل خیال تھوڑا سا یوں پیش کیا ہے انہوں نے کہ اس میں بات کچھ یوں ہے کہ کچھ ذکر یوں ہے کہ جو شہد ہے، جو اس کو بتایا انہوں نے شہد کی مکھی کی قید کا ذکر کیا انہوں نے، تو اکثر اس کو ایک مبارک چیز یا بہتر غذا سمجھی جاتی ہے. لیکن جو ذکر یہاں وہ یہ کر رہے ہیں کہ کیوں اس کو تم ریجیکٹ کرتے ہو، بات کہنے کی یہ ہے کہ جو شراب سے تو دوری کر رہے ہو تم لیکن شہد سے دوری نہیں کر رہے، تو ان کو شراب کی طرف رائج اور راغب کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس میں کہ دس از وائن ناٹ دا وامٹ آف اے فلائی، تم اس کو کیوں ریجیکٹ کرتے ہو. اور مقتا کچھ یوں ہے کہ ہستی ہے نہ کچھ، عدم ہے غالب، آخر تو کیا ہے اے نہیں ہے. دیر از نو ایگزسٹنس نار از دیر اینی نان ایگزسٹنس غالب، آفٹر آل واٹ آر یو او اٹ از ناٹ. وہی جو خیال انہوں نے پہلے پیش کیا تھا، ہستی ہے نہ ہستی کے کوئی حقیقت ہے، نہ عدم کے کوئی حقیقت ہے، یا غیر ہستی کی یا غیر وجود کی. وجود اور غیر وجود میں تضاد اس لیے نہیں ہو سکتا کہ نہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وجود کیا ہے، نہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ غیر وجود کیا ہے. پھر وہ حیرانی سے کہتے ہیں آخر تو کیا ہے، خدا سے خطاب ہے، تو کیا چیز ہے؟ اور اس کا خطاب یوں کیا، اے نہیں ہے، کیونکہ اس کو دیکھ نہیں سکتے تو اس کو انہوں نے لقب دیا اے نہیں. تو ایک طرف تو وہ کہتے ہیں تو کیا ہے، اس کا مطلب وجود کا اظہار ہے، اور لقب جو دیتے ہیں وہ اے نہیں، اور یہی انہوں نے پہلے مصرے میں بھی پیش کیا.
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 197 کی اردو اور انگریزی میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے. اب آخر میں سماعت فرمائیے کلاسیکی افسانوی ادب سے ہمارا انتخاب. اعظم کریوی اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں سے ایک تھے. ان کا افسانہ اچھوت سنا رہے ہیں خالد حمید.
شکروا چمار اپنی جھونپڑی میں بیٹھا ناریل پی رہا تھا. قریب ہی اس کا اکلوتا لڑکا بینی کھیل رہا تھا. بینی کے سوا شکروا کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا، وہی اب اس کی ضعیفی کا سہارا تھا. دن بھر کی محنت مزدوری سے جو کچھ مل جاتا اسی میں دونوں کا خرچ چلتا. لیکن دو دن سے وہ گاؤں کے زمیندار پنڈت رام پرشاد کے یہاں بیکار کر رہا تھا. زمیندار کو سرکار نے رائے صاحب کا خطاب دیا تھا جس کی خوشی میں جشن منایا جا رہا تھا. دن بھر کی بیگار سے فرصت پا کر تھوڑی دیر ہوئی شکروا نے اپنی جھونپڑی میں قدم رکھا تھا. بینی نے باپ کے گلے سے لپٹ کر کہا، بابو مجھ کو نئی دھوتی منگا دو. شکروا نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، مالک کے یہاں کام ختم ہو جائے اور کچھ انعام ملے تو اسی سے تجھ کو دھوتی منگا دوں گا. بینی نے بال ہٹ سے کام لیا، میں تو ابھی لوں گا، مالک کے یہاں سب لوگ اچھے اچھے کپڑے پہنے ہیں، میں بھی پہنوں گا. شکروا نے کہا، پاگل نہ بن، ہم غریب وہ امیر، ہمارا ان کا کیا مقابلہ. بینی نے بھولے پن سے کہا، ہمیں غریب اور ان کو امیر کس نے بنایا ہے؟ شکروا نے قہقہ مار کر کہا، تو بڑا پاگل ہے، ارے بھگوان بنائے ہیں، اور کون بنا سکتا ہے؟ تو بھگوان نے ہم کو امیر کیوں نہیں بنایا؟ اب رام جانے اگلے جنم میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، اسی کی سزا ملی ہے۔ اگر بھگوان ہم سے خوش ہو جائیں تو کیا وہ ہم کو امیر کر دیں گے؟ اور نہیں تو کیا، بھگوان کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے، تو بھگوان کیسے خوش ہوتے ہیں؟ پوجا پاٹ سے تو ہم پوجا پاٹ کریں گے، لیکن ہم مندر میں نہیں گھس سکتے۔ کیوں؟ ہم لوگ اچھوت ہیں، پنڈت لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھسنے سے مندر ناپاک ہو جائے گا۔ تو کیا بھگوان مندر ہی میں رہتے ہیں اور کہیں نہیں؟ نہیں، بھگوان تو ہر جگہ ہیں۔ تو میں بھی اپنی جھونپڑی میں ایک چھوٹا سا مندر بناؤں گا اور بھگوان کی پوجا کیا کروں گا، لیکن بغیر کسی پنڈت کی مدد کے پوجا نہیں مانی جائے گی۔ بینی کا دل ٹوٹ گیا اور کچھ پوچھ ہی نہ سکا۔ اتنے میں کسی نے باہر سے آواز دی، ابے شکروا! باہر نکل کر شکروا نے دیکھا کہ زمیندار کا پیادہ داتا دین کھڑا ہے۔ شکروا نے ادب سے پوچھا، مہاراج کا حکم؟ ابھن، ابھی۔ ابھی؟ ہاں ابھی سرکار، ابھن تو دن بھر کی بیگار سے واپس آئے ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے تجھے مالک کا حکم سنا دیا، اگر تو ابھی اسٹیشن پر نہیں جائے گا تو پھر خیر نہیں۔ یہ کہہ کر مہاراج داتا دین تو اکڑتے ہوئے چل دیے اور شکروا آسمان کی طرف حسرت سے دیکھ کر رہ گیا۔ دن بھر بیگار میں رہا، سمجھتا تھا کہ رات کو آرام ملے گا، مگر غریبوں کی قسمت میں آرام کہاں۔ کچھ چبینا بینی کو دے کر اسے گٹھڑی پر لٹا دیا اور خود اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ رائے صاحب رام پرشاد کے مکان کے سامنے کالی شان شامیانے میں پنڈتوں کو بھوج دیا جا رہا تھا۔ پنڈت کون تھے؟ جو بظاہر غریب برہمن بنے ہوئے تھے، لیکن جن کے گھروں میں سونا برستا تھا، جو دعوتیں کھا کھا کر اتنے موٹے ہو گئے تھے کہ دو قدم چلنا مشکل تھا۔ اسی قیماش کے برہمن آج تعلق دار کے یہاں انواع و اقسام کی مٹھائیاں کھا رہے تھے۔ ان سے دور چند فاقہ کش بیگاری مزدور، جنہیں پنڈتوں نے اچھوت کا خطاب دے رکھا تھا، حسرت بھری نظروں سے پنڈتوں کی توند کو دیکھ رہے تھے۔ شکروا چمار کو رات بھر اسٹیشن پر رہنا پڑا۔ وہ تھوڑی دیر ہوئی مہمانوں کا سامان لے کر گاؤں میں واپس ہوا تھا اور اب تک اسے گھر جانے کی اجازت نہ ملی تھی۔ وہ ایک طرف لنگوٹی باندھے چپ چاپ کھڑا تھا کہ ایک تلک دھاری پنڈت شمبو شنکر لٹیا میں گنگا جل لیے، کھڑاؤں پہنے، رام رام کی مالا جپتے ہوئے اس طرف سے نکلے۔ زمین کچھ اونچی نیچی تھی، پنڈت جی لڑکھڑائے اور ان کا بدن شکروا چمار سے چھو گیا۔ بات معمولی تھی، پنڈت جی اپنے گھر کی مرمت اچھوتوں ہی سے کراتے تھے، مہاراجن کا ڈولا چمار ہی اٹھاتے تھے، لیکن اس وقت ان کے ہاتھ میں گنگا جل تھا، وہی گنگا مائی کا جل جس سے ساری دنیا سیراب ہوتی ہے، جس میں بھنگی، چمار، برہمن سب اشنان کرتے ہیں۔ غلطی تھی اپنی، لیکن قصور بتایا گیا تھا شکروا چمار کا۔ جب اس نے پنڈت جی کو اپنے پاس سے گزرتے دیکھا تو ہٹا کیوں نہیں؟ بھری سبھا میں اس نے جان بوجھ کر پنڈت جی کی ہتک کی، اب ان کو پھر اشنان کرنا پڑے گا۔ اسی قسم کی باتیں سوچ کر پنڈت جی شکروا چمار پر برس پڑے، پاپی، چنڈال، بدماش، اور اس پنڈت جی کو جتنی گالیاں یاد تھیں وہ ختم کر دیں۔ تعلق دار صاحب شورغل سن کر دوڑے آئے اور پنڈت جی سے پوچھا، مہاراج کیا بات ہے؟ مہاراج نے بگڑ کر کہا، جہاں پنڈتوں کو بھوج دیا جاتا ہے وہاں چماروں کا کیا کام؟ دیکھیے نا، اس پاپی نے جان بوجھ کر مجھے چھو لیا، اب آپ ہی بتائیے مجھے غصہ کیوں نہ آئے۔ رام رام، آپ نے چماروں کو بہت سر چڑھا رکھا ہے۔ مہاراج کے آخری جملے نے تعلق دار کو آگ بگولا کر دیا۔ انہوں نے شکروا چمار سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی۔ پیادے کو اشارہ کر دیا کہ مار سالے کو. وہاں تو حکم کی دیر تھی، شکربا بھوک کے مارے یوں ہی مرا جا رہا تھا. مار پڑی تو زمین پر گر کر لوٹنے لگا. پیادے نے سمجھا کہ مکر کر رہا ہے، اس نے کس کر لات ماری، چوٹ تلی پر لگی اور وہ پھٹ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے شکربا نے دم توڑ دیا. جشن میں ایسی بدشگونی، سب لوگ گھبرا گئے. تھوڑی دیر کے لیے تعلق دار صاحب بھی پریشان ہو گئے. ان کو اس کا تو کوئی غم ڈر نہ تھا کہ ایک غریب کی ہتیا ہو گئی، بلکہ اس کا سما تھا کہ کم وقت آج ہی کیوں مرا. سب برہمن کھا پی چکے تھے، وہ سب رام رام کہتے ہوئے چلنے کے لیے تیار ہو گئے. وہ ایسے پاپ کی جگہ پر کیسے رہ سکتے تھے، برادری ان کو چھوڑ دیتی. لیکن تعلق دار کے پاس پنڈتوں کو رام کرنے کا نسخہ موجود تھا، لکشمی دیوی ان پر مہربان تھی. ایسی صورت میں انہوں نے چباروں کو بلا کر حکم دیا کہ شکربا کی لاش کو لے جا کر فوراً جلا دو. ساتھ ہی دھمکی دی کہ اگر کسی نے پولیس میں مار پیٹ کی خبر دی تو اس کے حق میں اچھا نہ ہوگا. شکربا کو مرے 20 سال ہو چکے تھے. تعلق دار رائے صاحب رام پرشاد زندہ تھے، لیکن چراغ سحری. مگر اس ضعیفی کے عالم میں بھی جب پرگنے کا حاکم ان کے علاقے میں آتا تو رائے صاحب فوراً حاکم کے سلام کے لیے حاضر ہوتے. ایک دن رائے صاحب نے سنا کہ ایک نئے حاکم مسٹر ڈیوٹ ان کے علاقے میں آئے ہیں. فوراً پڑاؤ پر پہنچے، سب سے پہلے پیشکار سے ملے. وہ رائے صاحب کے پرانے نیاز مندوں میں سے تھا. اس نے رائے صاحب سے کہا، یہ صاحب رئیسوں سے بہت کم ملتے ہیں، آپ ان سے نہ ملیں تو بہتر ہے. تو کیا مجھ سے بھی نہ ملیں گے؟ نہیں، آپ جیسے رئیس سے تو ضرور ملیں گے، لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ان سے مل کر آپ کی طبیعت خوش نہ ہوگی. میں نے تو سنا ہے یہ نیچ ذات والوں سے بھی ملتے ہیں، پھر مجھ سے کیوں نہ ملیں گے؟ ہاں، یہ صاحب اچھوتوں سے بہت ملتے ہیں اور ان کو کرسی پر بٹھاتے ہیں، لیکن رئیسوں سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے. عیسائی ہے نا، لیکن اب تو میں آ گیا ہوں، مل ہی کے جاؤں گا، میری اطلاع تو کر دیجیے. جیسے آپ کی مرضی. اتنا کہہ کر پیشکار ڈیوڈ صاحب کے خیمے میں داخل ہوا اور اطلاع کی، حضور رائے صاحب رام پرشاد ملنے کے لیے آئے ہیں. ڈیوڈ نے کچھ سوچ کر کہا، اچھا اندر بھیج دو. رائے صاحب نے خیمے میں داخل ہو کر نہایت ادب سے صاحب کو جھک کر سلام کیا اور پھر حسب معمول خود ہی ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھے. لیکن ڈیوڈ صاحب نے ان سے ہاتھ نہ ملایا اور کہا، معاف کیجئے، میں آپ جیسے عالی خاندان پنڈتوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتا کیونکہ میں اچھوت ہوں. رائے صاحب بولے، حضور ایسی باتیں نہ کریں، راج کو ہم ایشور کا سایہ سمجھتے ہیں، لیکن میں اچھوت ہوں. وہ کیسے؟ یہ آپ کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا. ہاں یہ تو بتائیے، آپ کے گاؤں میں کوئی شکروا رہتا تھا؟ شکروا کا نام سن کر پنڈت جی کو 20 برس کی باتیں یاد آ گئیں. ڈر کے مارے ان کا چہرہ فق ہو گیا. انہوں نے دبی زبان سے کہا، جی ہاں، میرا ایک اسامی اس نام کا ضرور تھا، لیکن اس کو مرے ہوئے 20 سال ہو گئے. ڈیوڈ صاحب نے کہا، میں نے سنا ہے آپ نے اس کو جان سے مروا ڈالا تھا. رائے صاحب تن گئے، جھوٹ، بالکل جھوٹ، بھلے کہیں ایسی جیو ہتیا ہو سکتی ہے. جی ہاں، آپ ایسے بے درد تنگ نظر لوگوں سے جیو ہتیا ہو سکتی. رائے صاحب ادھر دیکھیے، جس کو اس وقت آپ حضور کہہ کر فخر کر رہے ہیں، مگر جس کو سلام کرنے آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں، وہ اسی بدنصیب شکر و چمار کا لڑکا بینی ہے. رائے صاحب یہ سن کر بے ہوش ہو گئے. ڈیوڈ صاحب نے انہیں گھر بھیج دیا جہاں وہ اس صدمے سے جاں بر نہ ہوئے. جب ان کی ارتھی ڈیوڈ صاحب کے کیمپ سے گزری تو وہ رام نام ساتھ ہے کی آواز سنتے ہی ٹوپی اتار کر کھڑے رہے.
جناب اعظم کریوی کا افسانہ اچھوت خالد حمید سنا رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے سدارنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت کا طالب ہوں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر.